اچھا بھائی، آج کے سبق میں آگے نہیں پڑھتے، جتنا آج تک ہم نے پڑھا ہے کچھ اہم اہم باتیں جو میں نے ذکر کی تھیں ابواب کے دوران، ان کا تکرار کر لیتے ہیں بھائی. سب سے پہلے آپ نے صرف بہائی پڑھی بھائی. صرف بہائی میں آپ نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کا وزن جو ہے فا عین لام کے ذریعے نکالتے ہیں. فا عین لام کے مقابلے میں جو حرف آئے گا وہ حرف اصلی کہلاتا ہے، اور جو ان کے مقابلے میں نہ ہو وہ حرف زائد کہلاتا ہے. وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہے وہ ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا بھائی. پھر ثلاثی دو قسم پر ہے، ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی مزید فی ہوگا، رباعی مجرد ہوگا یا رباعی مزید فی ہوگا. اسی طرح خماسی بھی دو قسم پر ہے، یا خماسی مجرد ہوگا یا خماسی مزید فی. تو کل چھ قسمیں بن جاتی ہیں. ثلاثی کس کو کہتے تھے؟ جس میں تین حرف اصلی ہوں. اگر صرف تین حرف اصلی ہیں تو وہ ثلاثی مجرد، اگر تین حرف اصلی کے ساتھ کچھ زائد بھی ہیں تو وہ ثلاثی مزید فی. رباعی وہ ہے جس کے اندر چار حرف اصلی ہوں. پھر اگر صرف یہ چار حرف اصلی ہی ہیں تو وہ رباعی مجرد، اگر کچھ زائد حروف بھی ہیں تو وہ رباعی مزید فی. جبکہ خماسی بھی اسی طرح جو ہے اس کے اندر پانچ حرف اصلی ہوں گے بھائی، اگر صرف پانچ حرف اصلی ہیں زائد کوئی نہیں تو وہ خماسی مجرد، اور اگر کچھ حروف زائد بھی ہیں تو وہ خماسی مزید فی. تو یہ تو اسم تھا جو ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، خماسی بھی ہوتا ہے، جبکہ فعل صرف ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا، بس خماسی نہیں ہوگا فعل. تو پھر فعل ثلاثی اسی طرح وہ ہے، ثلاثی وہ جس میں تین حرف اصلی ہوں. تو اگر صرف تین حرف اصلی ہیں تو وہ ثلاثی مجرد، اگر کچھ زائد بھی ہیں تو وہ لیکن حرف اصلی تین ہی ہیں اور ساتھ کچھ زائد حروف ہیں تو وہ ثلاثی مزید فی. جبکہ فعل رباعی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف چار حرف اصلی ہوں، اگر زائد کوئی نہیں صرف چار حرف اصلی ہیں تو وہ رباعی مجرد، اگر کچھ حروف زائد بھی ہیں تو وہ رباعی مزید فی بھائی. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا بھائی کہ یہ اسم ہو یا فعل ہو، یہ سات قسم میں سے کوئی ایک قسم ضرور ہوگا بھائی. وہ سات قسمیں بھائی، وہ شعر میں نے آپ کو یاد کروایا تھا بھائی. کیا شعر تھا؟ صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. صحیح کس کو کہتے تھے؟ جس میں کوئی فا عین لام کے مقابلے میں، یا یوں کہو کوئی حرف اصلی کہہ دو یا فا عین لام کے مقابلے میں کہہ دو، ایک ہی بات ہے، جس میں کوئی حرف اصلی جو ہے وہ حرف علت نہ ہو، وہ الف یا نہ ہو، نیز اس میں دو حرف ایک جنس کے بھی نہ آئے، دو حرف اصلی ایک جنس کے بھی نہ ہو، اور اس میں حمزہ بھی نہ آئے بھائی. تو یہ کیا ہے؟
صحیح.
اور اگر پھر حرف علت آئے تو پھر اس صورت کے اندر اگر حرف علت وہ فا کے مقابلے میں آیا تو وہ مثال کہلاتا ہے، اگر عین کے مقابلے میں آئے تو وہ اجوف کہلاتا ہے، اگر لام کے مقابلے میں آئے تو
ناقص،
وہ ناقص کہلاتا ہے بھائی، ناقص کہلاتا ہے. اور اگر دو حرف علت آئے، دو حرف اصلی، تو پھر اسے لفیف کہتے ہیں بھائی. پھر لفیف آپ نے پڑھا تھا دو قسم پر ہے، لفیف مقرون ہوگا یا لفیف مفروق. لفیف مقرون کسے کہتے تھے؟ جس میں دو حرف علت اکٹھے ہوں بھائی، اکٹھے ہوں، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور لفیف مفروق وہ ہے جس کے اندر دو حرف علت اکٹھے نہیں ہیں، درمیان میں کوئی اور حرف آ گیا، سمجھ میں آیا؟ یعنی فا اور لام کی جگہ کیا آئے گا؟ حرف علت آ جائے گا. مفروق ہے نا، فرق سے الگ الگ ہیں دونوں، جدا کیے ہوئے. اور اگر دو حرف ایک جنس کے آئے حروف اصلی میں سے تو یہ مضاعف کہلاتا ہے، اور اگر حروف اصلیہ میں سے کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ آ جائے، کوئی حرف اصلی حمزہ آ جائے، تو وہ محموز کہلاتا ہے. پھر محموز پڑھا تھا آپ نے، تین قسم پر ہے، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام. محموز الفا جس کے فا کے مقابلے میں حمزہ آئے، محموز العین جس کے عین کے مقابلے میں حمزہ آئے، محموز اللام جس کے لام کے مقابلے میں حمزہ آئے بھائی. اور میں نے آپ کو بتلایا بتلایا تھا کہ ایک الف ہوتا ہے ایک حمزہ. الف ہمیشہ ساکن رہے گا بھائی اور بغیر جھٹکے کے ہوگا. باب باب دیکھو بغیر الف درمیان میں ساکن ہے اور بغیر جھٹکے کے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں حمزہ جو ہے اس پر حرکت بھی آتی ہے اور سکون اس پر بھی، وہ بھی ساکن آتی ہے. تو جب بھی الف پر حرکت ہو تو وہ الف نہیں ہے، دراصل وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے بھائی، جو بصورت الف لکھا گیا ہے. تو مثلاً اضرب، یہ شروع میں الف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حمزہ ہے بھائی، یہ حمزہ ہے. اور پھر یہ حمزہ اس پر حرکت ہو تو پھر تو پتہ لگ ہی جائے گا کہ یہ حمزہ ہے. اگر ساکن ہو پھر الف سے کیسے فرق کریں گے؟ کہ حمزہ میں جھٹکے کے ساتھ، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور الف کو بغیر جھٹکے کے. جیسے الف آپ نے پڑھا باب، کوئی جھٹکا نہیں، لیکن اگر یہاں حمزہ ہوتا تو پڑھتے باب باب، دیکھا جھٹکے کے ساتھ بھائی، سمجھ میں؟ بوسن بوسن، یہ درمیان میں حمزہ ساکن ہے لیکن جھٹکے کے ساتھ ادا ہو رہا ہے بھائی. جی اس کے بعد پھر افعال کی گردان ہم نے شروع کی تھی. سب سے پہلے آپ نے بھائی ثلاثی کے ابواب پڑھنا شروع کیے اور اس میں سے ثلاثی مجرد بھائی. ثلاثی مجرد کا پہلا باب آپ نے باب زارابہ پڑھا بھائی. اس کی گردان کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم ظرف جو ہے کیا آیا؟ مضربن آیا اور اس کی جمع مضارب آئی. اسی طرح اسم اعلی کی جمع مضاریب و مضاریب آئی. اسی طرح بھائی اسم تفضیل جو ہے اضرب اور اس کی جمع اضارب. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان صیغوں پر تنوین نہیں پڑھنا بھائی، کیونکہ یہ غیر منصرف ہیں اور غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے. آپ نحو میں پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے بھائی. اور پھر اس میں یہ بتلایا تھا کہ یہ مضربن یہ اعلی صغرا ہے، مضربتن اعلی وسطی ہے، مضرابن یہ اعلی کبرا ہے بھائی، اعلی کبرا ہے. اس کے بعد دوسرا باب آپ نے باب نصارہ پڑھا تھا بھائی، باب نصارہ. اس باب میں میں نے آپ کو اس کا ظرف جو ہے پچھلے ضربہ کا مضرب آیا تھا اور اس کا ظرف منصر آیا، مفعل وزن پر آیا. تو میں نے آپ کو شعر لکھوایا تھا بھائی، ظرف یفعل مفعلست الا ز ناقص اے کمال، و از غیر یفعل مفعلست الا ز ابواب مثال. تو دیکھو جو بھی یفعل ہوگا اس کا ظرف مفعل آتا ہے. ظرف کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. اگر عین پر کسرہ ہو مضارے میں تو ظرف میں بھی عین پر کیا آئے گا؟
کسرہ.
لیکن اگر مضارے کے اندر عین پر فتحہ یا ضمہ ہو تو ظرف پر فتحہ آئے گا دونوں صورتوں میں بھائی، سمجھا؟ تو یفعل اور یفعل ان دونوں کا ظرف کیا آئے گا؟
مفعل
آئے گا. کیا آئے گا؟
مفعل
آئے گا جی. جی البتہ ناقص اور مثال جو ہیں ان میں ان کا استثناء ہے بھائی. ناقص سے ظرف ہمیشہ مفعل آئے گا اور مثال سے ہمیشہ مفعل آئے گا بھائی، مفعل آئے گا. تو یاد نہیں رہتے، میں نے بتلایا تھا یاد کرنے کا طریقہ بھائی کہ یہ شعر یاد ہے، شعر کے اندر ناقص اور مثال کا لفظ آ گیا، اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ ان دونوں میں الگ ہے قاعدہ. اب کس میں کیسا ہے وہ سوچنا پڑے گا. سوچنے کے بجائے آسان طریقہ ہے بس ناقص کا لفظ ذہن میں رکھیں. ناقص کے شروع میں ہے نون اور نون پر ہے فتحہ، زبر ہے بھائی نون پر، تو اس کا ظرف ہی ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفعل آئے گا، عین پر فتحہ ہوگا. مثال کا میم شروع میں مکسور ہے، اس پر کسرہ ہے، تو اس کا ظرف بھی ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفعل آئے گا، عین پر ہمیشہ کسرہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اس کے بعد آپ نے اگلا باب سمیعہ پڑھا تھا بھائی. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ باب سمیعہ بھی کہلاتا ہے اور باب عالمہ بھی کہلاتا ہے. یاد رکھنا کتابوں میں جگہ جگہ آئے گا، کہیں لکھا ہوتا ہے اسباب سمیعہ، کہیں لکھا ہوتا ہے اسباب عالمہ. آپ سمجھ جائیں یہ وہی باب ہے، سمجھ میں آئے؟ کیونکہ عالمہ کی گردان بھی اس باب سے مشہور ہے بھائی. اور میں نے آپ کو فرق بتلایا تھا کہ اس میں ظرف اور اس میں آلہ میں کس کے ذریعے فرق کریں گے؟ شروع کے میم کے ذریعے. ظرف میں میم پر کیا آئے گی؟ فتحہ آئے گا, زبر آئے گی. اور اس میں آلہ کے اندر میم پر
کسرہ
آئے گا بھائی, کسرہ آئے گا بھائی. اس کے بعد بھائی اگلا باب ہم نے پڑھا تھا باب فتح بھائی, باب فتح. میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ باب فتح بھی کہلاتا ہے اور باب منع بھی کہلاتا ہے. تو بعض اساتذہ فتح کی گردان لکھوا دیتے ہیں, بعض منع کی لکھوا دیتے ہیں. اور اس باب کا میں نے ضابطہ بتلایا تھا کہ اس باب سے جو بھی صیغہ آئے گا اس کا عین یا لام حرف, عین یا لام حرف کیا ہوگا؟ ہمیشہ حرف حلقی ہوگا بھائی, حرف حلقی بھائی. اور حرف حلقی کتنے ہیں؟
چھ
ہیں بھائی. کون کون سے؟
حمزہ
ہا ہا خا
عین
غین بھائی. اس سے آگے بھائی باب شروفہ آیا بھائی. تو باب شروفہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ باب لازمی ہے, متعدی نہیں ہے بھائی. اس سے مجھول کے سیغے نہیں آتے بھائی, اور اس میں مفعول بھی نہیں آتا. اور نیز یہ باب شروفہ بھی کہلاتا ہے اور باب کرما بھی, بلکہ کرما سے زیادہ مشہور ہے. تو چاہے آپ یہ شروفہ کی گردان اس میں یاد کریں, چاہے کرما کی گردان یاد کر لیں بھائی, تو یہ باب شروفہ. اور اس باب کے اندر بھائی مجھول کے سیغے نہیں آتے, اور اس میں مفعول بھی نہیں آتا, اور اس میں فاعل نہیں آتا, بلکہ صفت مشبہ آتی ہے فاعل وزن پر. سمجھ میں آیا؟ یہ صفت مشبہ کہلاتی ہے بھائی. اس کے بعد اگلا باب ہم نے کیا تھا بھائی باب افعال بھائی. باب افعال بھائی اس کے اندر آپ نے اکرمہ کی گردان پڑی تھی, اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اکرمہ یکرمو اس کا امر کیا آئے گا؟ اکرم آئے گا بھائی. تو اکرم آپ حیران ہوں گے کہ بھائی یہ تکرمو سے بنا ہے, تکرمو سے. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آخر میں جزم دیا اور شروع سے علامت مضارع گرا دی, تو کاف کیا ہوا؟ ساکن. شروع میں حمزہ وصل مکسور لانا چاہیے, اکرم ہونا چاہیے بھائی. سمجھا؟ لیکن میں نے بتایا تھا بھائی کہ نہیں, تکرم جو مضارع ہے اس میں حمزہ موجود ہے, اس باب کا اپنا حمزہ ہے اور قطعی ہے مولانا, وہ کبھی گرتا نہیں ہے. وہ اصل یکرمو اصل میں کیا تھا؟ یو اکرمو تھا بھائی. لیکن یو اکرمو کی گردان کریں تو متکلم کا جو صیغہ آتا ہے وہ وہاں دو حمزے جمع ہو جاتے ہیں, او اکرمو نو اکرمو. تو او اکرمو کے اندر دو حمزے اکٹھے ہو گئے واحد متکلم میں, اور حمزہ جو ہے وہ ادائیگی اس کی ثقیل ہوتی ہے, تو دو حمزے ہوئے تو یہ بہت ثقل آیا, لہذا ایک حمزہ کو گرا دیا گیا. تو او اکرمو کو کیا کر دیا گیا؟ اکرمو. سمجھ میں آیا؟ تو جب حمزہ گرا, دوسرا حمزہ گرا دیا, تو جب وہاں سے گرایا تو باقی سارے سیغوں سے بھی گرا دیا تاکہ ایک جیسے ہو جائیں بھائی, تاکہ یہ نہ ہو کہیں ہے کہیں نہیں ہے, بلکہ سارے کیا ہو جائیں ایک جگہ گرایا تو سب جگہ گرا دیا. تو لہذا یکرمو ہوا بھائی. تو لہذا جب یکرمو سے امر بنایا تاپ گر گئی, اور وہ حمزہ قطعی جو تھا وہ واپس آ گیا, کیا بن گیا؟ اکرم بھائی. اور ایک قانون بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی, یرملونا والا قانون, کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملونا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون کو اس حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرنا لازم ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جیسے لئیں یا ضریبا لئیں, دیکھو نون ساکن کس سے پہلے آیا؟ یا سے پہلے, یا ضریبا کی یا سے پہلے کیا ہے؟ نون ساکن. تو اس نون کو ہم نے یا کر کے یا میں ادغام کیا ہے اور لئیں یا ضریبا پڑھتے ہیں بھائی. تو یہ یا را میم لام واو نون یرملون, ان سے پہلے جب بھی نون ساکن آئے گا اس کو کیا کریں گے؟ اس حرف کی جنس سے بدل کر اس میں
ادغام
کریں گے بھائی, ادغام کریں گے. اس کے بعد بھائی آگے آپ نے باب تفعیل پڑھا تھا بھائی, باب تفعیل بھائی. اور میں نے بتلایا تھا کہ اسی باب سے کبرا سبحا حلالا وغیرہ نحت کے سیغے بھی آتے ہیں بھائی. نحت نون ہا تا دو نقطوں والی, نحت بھائی. نحت کس کو کہتے ہیں؟
تراشنے.
نحت ہاں عربی زبان میں اس کا معنی آتا ہے تراشنا. اصطلاح میں نحت کہتے ہیں کہ ایک جملے کو مختصر کر کے اس سے ایک صیغہ بنا لیا جائے بھائی. سمجھے؟ اور یہ قول کے معنی میں ہوتا ہے. تو قال اللہ اکبر اس کو مختصر کر کے کیا بنا لیا؟ کبرا. تو کبرا کا کیا معنی؟ قال اللہ اکبر. اچھا اور اسی طرح سبحا کیا معنی؟ قال سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح حللا کیا معنی؟ قال لا الہ الا اللہ. اسی یہ نحت کہلاتا ہے بھائی. کبرا سبحا حللا. اگلا باب آپ نے باب مفعلہ پڑھا بھائی. اس باب میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا مشہور سب سے مشہور مصدر یہ مفعلہ ہے. مفعلہ قاتل یقاتل مقاتلہ. لیکن اسی سے ایک اور مصدر بھی بڑا مشہور ہے وہ ہے فعال. فعال سمجھے؟ قاتل یقاتل مقاتلہ و قتالا. تو قتال مصدر بھی اس سے مشہور ہے بھائی فعال وزن پر. نیز میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ان ابواب کے اندر دیکھیے اس میں فاعل آیا مقاتل اور اس میں مفعول آیا مقاتل. اسی طرح اس میں ظرف بھی کیا آیا مقاتل. تو یہ مزید فی کے ابواب میں آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس میں مفعول اور اس میں ظرف کا ایک ہی وزن ہوتا ہے. وہی مقاتل یا وہی مکرم یا وہی مکرم یہ اس میں مفعول بھی ہیں اور اس میں ظرف بھی ہیں بلکہ اسی وزن پر مصدر بھی ان کے آتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں
مصدر میمی.
اسے مصدر میمی کہتے ہیں بھائی. مصدر میمی بھائی. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ اس میں جو گردان آپ نے پڑھی اسی نام سے مشہور ہیں. سمجھ آیا؟ باب زرابا باب نصرا باب فتحا جو گردان پڑھی اسی نام سے مشہور ہے. لیکن اگلے باب جو ہیں وہ اس نام سے نہیں. جو گردان پڑھیں گے اس نام سے نہیں. اب آپ باب اکرام باب مقاتلہ یہ نہیں کہیں گے بھائی بلکہ اس کا مصدر نام لیں گے. وجہ یہ مانا نا کہ ثلاثی مجرد کے جو ہیں مصادر بہت زیادہ ہیں. ان کا تو مشہور مصدر ہوتا ہے ہر باب سے وہی مصدر آتا ہے. جو بھی صیغہ باب مفعلہ سے آئے گا اس کا مصدر مفعلہ وزن پر ہی آئے گا. جو بھی صیغہ باب افعال سے آئے گا اس کا مصدر افعال وزن پر ہی آئے گا. سمجھ میں آیا؟ لیکن ثلاثی مجرد میں ایسا نہیں ہے. آپ نے آگے بھی دیکھا چل کے چون الوسام والوسامتو دیکھو اس کا اپنا الگ وزن ہے. ضرب یضرب ضربن ضربن یہ فعل وزن ہے بھائی. اور اس کا کیا وزن ہے؟ وسام و وسامتن وہ فعلن تو نہیں ہے وہ تو فعالن و فعالتن. تو ثلاثی مجرد کے مصادر کافی زیادہ آتے ہیں بھائی. سمجھے؟ اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے بھائی جیسے علم الصیغہ کے اندر پڑھیں گے آپ 40 اوزان ذکر ہوں گے بھائی ثلاثی مجرد کے مصادر کے. تو لہذا چونکہ ان کے مصادر ہی مختلف ہیں ہر ایک کا الگ اپنا اپنا مصدر آتا ہے تو وہاں مصدر سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی کون سا باب ہے. تو وہاں جو گردان پڑی ہے بس اس سے مشہور ہے یہ باب بھائی. مصدر الگ ہو سکتا ہے گردان اسی طرح جو بھی باب زرابہ سے آئے گا صیغہ گردان اسی طرح ہوگی ہاں مصدر اس کا اپنا ہوگا. جو بھی باب نصرہ سے آئے گا گردان اسی طرح ہوگی نصرہ کی طرح لیکن مصدر کیا ہوگا اس کا
الگ الگ.
مصدر الگ ہو سکتا ہے بھائی. ہو سکتا ہے اسی وزن پہ آئے ہو سکتا ہے اس کا اپنا الگ وزن ہو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جبکہ یہ باقی ابواب اپنے مصادر کے نام سے مشہور ہیں. تو یہاں آپ جو گردان پڑھی ہے وہ نہیں لیں گے کہ یہ باب اکرام سے ہے باب مقاتلہ سے بلکہ مصدر کا نام لیں گے. یہ باب افعال سے ہے مصدر کا وزن ذکر کریں گے. یہ باب تفعیل سے ہے یہ باب مفعلہ سے ہے بھائی باب مفعلہ سے ہے بھائی. اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ بھائی یہ مصدر آپ پڑھتے ہیں مثلا ضرب یضرب ضربن یہ مصدر منصوب کیوں ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. ضرب یضرب ضربن یہ مفعول مطلق ہے بھائی اور مفعول مطلق منصوب ہوا کرتا ہے آپ نحو میں پڑھیں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو، جیسے ضربا یضرب ضربن. تو دیکھو ضربن مصدر ہے اور ماقبل فعل کیا ہے؟ یضرب، اسی کے معنی میں ہے بھائی. تو لہذا وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مفعول مطلق، اور وہ منصوب ہوا کرتا ہے. تو لہذا تمام گردانوں میں یہ جو مصدر منصوب ہے یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر ہے. نیز میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جیسے دیکھو معروف کے صیغوں کے ساتھ بھی وہی مصدر ہم پڑھ رہے ہیں، مجھول کے ساتھ بھی ضرب یضرب ضربن، دیکھو وہی ضربن ہے. اور ضرب یضرب مجھول کے صیغے ان کے ساتھ بھی وہی مصدر ہے، ضربن ہے بھائی. تو دراصل اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عربی میں مجھول مصدر بھی یہی ہوتا ہے، اس کا الگ کوئی وزن نہیں. یہی مصدر معروف بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی مصدر مجھول بھی. جیسے ضربن کا معنی پٹائی کرنا، اور اسی ضربن کا معنی پٹائی کیے جانا. مطلب ضربن کا معنی وہ مارنا، اور اسی ضربن کا معنی ہے مارے جانا. جی چلیے، بہرحال یہ تو ایک گہری بات ہے، آپ یاد رکھیں، آگے چل کے کبھی کام آئے گی آپ کے بھائی، مصدر معروف مصدر مجھول کی بات بھائی. نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام گردانوں میں اس میں فاعل کے ساتھ ہوا کا لفظ ضمیر آتی ہے، فہوا ضاربن، اور اس میں مفعول کے ساتھ ہر جگہ کیا آتا ہے؟ ذاکا، فذاکا مضروبن. ذاکا اس میں اشارہ ہے اور ہوا ضمیر ہے بھائی. یہ کیا وجہ ہے اس میں فاعل کے ساتھ ضمیر لاتے ہیں اور اس میں مفعول کے ساتھ اس میں اشارہ؟ بھائی یاد رکھیے، اس میں فاعل قوی ہے، اس میں مفعول ضعیف ہے. وجہ یہ کہ اس میں فاعل کا اسناد ہوتا ہے فاعل کی طرف، اس میں مفعول کا اسناد ہوتا ہے مفعول کی طرف بھائی. بس اتنا آپ یاد رکھیں بھائی، آگے چل کر آپ پڑھ لیں گے. تو اس میں فاعل کا اسناد ہوا فاعل کی طرف، اور فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ قوی ہے. تو اس میں فاعل بھی کیا ہوا؟ قوی. اور اس میں مفعول کیا ہے؟ ضعیف. اسی طرح جو معرفہ کی آپ نے پانچ چھ قسمیں پڑھی ہیں بھائی نحو میں، معرفہ جو ہے سارے ایک جیسے نہیں. عالم بھی معرفہ ہے، معرف باللام الرجل یہ بھی معرفہ ہے، ہوا ضمیر بھی معرفہ ہے، اس میں موصول اللذین بھی معرفہ ہے، اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے. لیکن یہ سارے معرفہ ایک درجے کے نہیں ہیں کہ برابر کے ہوں، بلکہ بعض معرفہ قوی ہیں، بعض ان کی بنسبت ضعیف ہیں. یعنی بعض میں تعریف زیادہ ہے، بعض میں تعریف کم ہے. تو یاد رکھیے، ضمیر میں تعریف زیادہ ہے اور اس میں اشارہ میں تعریف کم ہے. تو لہذا ضعیف قوی معرفہ، ضمیر جو ہے وہ قوی معرفہ ہوئی اور اس میں اشارہ ضعیف معرفہ ہوا. تو لہذا قوی کے لیے قوی لائے اور ضعیف کے لیے ضعیف. اس میں فاعل قوی تھا تو اس کے لیے معرفہ بھی قوی لائے، ضمیر لائے، اور اس میں مفعول ضعیف تھا تو اس کے لیے معرفہ بھی ضعیف لائے، اور وہ کیا اس میں اشارہ لے آئے بھائی، اس میں اشارہ بھائی. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اور نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ یہ جو گردانیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو صرف صغیر کہا جاتا ہے، یا گردان صرف اور گردان کا ایک معنی صرف صغیر کہا جاتا ہے، یا گردان صغیر کہا جاتا ہے. اسی کی چھوٹی گردان ہے بھائی، ہر گردان سے ایک ایک صیغہ ہے. ضربا ماضی معروف سے صرف ایک، یضرب مضارع معروف سے ایک صیغہ، ضربن فہو ضاربن، وضربا دیکھو اس میں فاعل بھی ایک ہی، تثنیہ وغیرہ مؤنث کچھ نہیں لائے. تو ساری گردانوں سے ایک ایک صیغہ بس لیا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ صرف صغیر ہے. اور دوسری گردان جس میں ماضی کے سارے صیغے آپ پڑھتے ہیں 14 صیغے، مضارع کے سارے 14 صیغے پڑھتے ہیں، وہ صرف کبیر کہلاتی ہے، کہ اس میں سارے صیغے آ جاتے ہیں بھائی، غائب کے بھی، مخاطب کے بھی، متکلم کے بھی، تو وہ اسے گردان کبیر کہتے ہیں بھائی. باب احمر آیا تھا بھائی، باب افعل یفعل افعلالن. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس باب کا شد لازمی نہیں ہے بھائی. جیسے میں نے بتلایا تھا ارعوا اسی باب سے ہے، بغیر شد کے ہے. ارعوا دیکھو شد کہیں نہیں ہے، ہے اسی باب سے ارعوا یراوی، سمجھ رہے؟ تو یہ معلوم ہو اس باب کا شد لازمی نہیں ہے. نیز اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں فک کے ادغام ہوتا ہے.
جی
احمر احمر احمرو احمرت احمرتا
احمررنا
احمررنا تو دیکھو دیکھو فک کے ادغام ہوا معلوم ہوا اس کا شد لازمی
نہیں
جبکہ اس کے مقابلے میں باب تفعیل اور باب تفاعل کا شد لازمی ہے بھائی وہ ہمیشہ وہاں فک کے ادغام نہیں ہوگا شد رہے گا ہمیشہ کرم یکرم تکریما دیکھو وہاں کرم کرما کرمو کرمی کرما کرمنا اسی طرح شد ہر جگہ شد اس میں رہے گا اسی طرح باب تفاعل کے اندر بھی شد لازمی ہے بھائی ہمیشہ رہے گا جو بھی صیغہ آئے گا اس میں شد ہوگا پھر بھائی یہاں پر میں نے بتلایا تھا کہ اس کا اس میں فاعل جو ہے وہ بھی محمر ہے اور اس میں مفعول بھی محمر ہے لیکن دونوں کی اصل الگ ہے اس میں فاعل اصل میں کیا تھا محمر اور اس میں مفعول اصل میں کیا تھا محمررن تھا بھائی پھر دو حرف ایک جنس کے ہوئے تھے اول کو ساکن کر کے ثانی میں کیا کر دیا گیا ادغام کر دیا گیا تو دونوں محمرن ہوئے بھائی دونوں محمرن ہوئے بھائی اور پھر میں نے آپ کو ان کی صرف کبیر کا طریقہ بھی بتلایا تھا بھائی سمجھ میں آیا آگے ہم نے باب دحرجہ پڑھا تھا بھائی باب دحرجہ بھائی رباعی مجرد کا باب ہے میں نے بتلایا تھا کہ اسی سے نحت کا باب بسملہ اور حوقلہ آتا ہے بسملہ اور حوقلہ بسملہ یو بس ملو بس ملا تن کیا مانا اے قال بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھو کتنا طویل کلام تھا اس کو مختصر کر کے بسملہ ایک صیغہ بنا لیا گیا اور اسی طرح حوقلہ کا کیا معنی ہے اے قال لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ مختصر حوقلہ یحوقل ہو گیا بھائی نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ بعض باب آپ نے پڑھے ان کے اندر علامت مضارے پر پیش تھا بھائی اور بعض میں فتحہ تھا بھائی دیکھو ضرب یضرب یا پہ فتحہ ہے زبر ہے اور اکرم یکرم یا پر کیا ہے
پیش
میں نے بتلایا تھا صرف چار باب ایسے ہیں جن میں علامت مضارے پر پیش یعنی ضمہ پڑھیں گے باقی جتنے ابواب ہیں ان کے اندر کیا کریں گے مضارے پر
فتحہ
پڑھیں گے وہ چار باب یاد رکھنا وہ ہے باب افعال باب تفعیل باب مفعلہ اور باب دحرجہ یوں کو وہ باب جن کی ماضی چار حرفی ہے چاہے اصلی ہوں زائد ہوں اس سے بحث نہیں چار حروف پر ماضی کا پہلا صیغہ جس کا مشتمل ہے اس کی میں علامت مضارع کیا ہوگی مضمون اور وہ صرف یہ چار ہیں اکرمہ ہے دیکھو کرمہ چار حروف ہیں دو راہ ہیں درمیان مشدد قاتلہ چار حروف ہیں دحرجہ چار حروف ہیں بھائی باقی جتنے باب آپ دیکھ لیں ان کے حروف ماضی کے اندر پہلے صیغے میں چار سے کم ہوں گے یا چار سے زیادہ ہوں گے چار کسی کے نہیں ہیں صرف انہی کے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی اس کے بعد آگے آپ نے ایک باب وعدہ پڑھا بھائی باب وعدہ یعیدو پڑھا آپ نے بھائی وہاں میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ یعیدو دراصل کیا تھا
یعیدو
تھا بھائی اور قانون ہے بھائی کہ جب کیا ہے مضارے کے اندر واو آ جائے کس کی جگہ فا کی جگہ آ جائے
اور
فتحہ اور کسرہ کے درمیان آئے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں تو لہذا یہاں بھی یعیدو واو آیا مضارے میں آیا فا کی جگہ آیا اور فتحہ اور کسرہ ما قبل میں فتحہ ہے واو کے اور ما بعد میں کسرہ تو اس واو کو گرا دیا تو یعیدو ہوا بھائی یعیدو ہوا بھائی آگے پھر ہم نے مثال کے ابواب شروع کیے تھے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اب سارے ابواب اب ہم صرف مشق کریں گے صحیح کے اندر سارے مشہور باب آ گئے اب ہر ایک میں سے تو باقی سب میں بھی اسی طرح آئے گا ہفت اقسام میں لیکن ہم سارے ابواب کریں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی بھائی وہ 150 سے بھی اوپر ابواب چلے جائیں گے تو لہٰذا بس تھوڑی تھوڑی مشق کر لیں گے قوانین کا اجرا کر لیں گے باب کا طریقہ آ جائے پھر کوئی صیغہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا بھائی اسی طرح آپ کو میں نے یہ بھی بتلایا تھا بھائی کہ حروف علت جو ہیں واو الف اور یا ہیں بھائی اور حروف علت واو الف یا ہیں اور یہ اگر ساکن ہوں ان میں سے واو الف اور یا میں سے الف تو میں نے بتایا تھا ہمیشہ ساکن رہے گا، البتہ واو اور یا کبھی ساکن ہوں گے اور کبھی متحرک. تو جب یہ ساکن ہو اور ان کی ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو، یعنی الف سے پہلے فتحہ ہو، واو سے پہلے ضمہ ہو، یا سے پہلے کسرہ ہو، تو اس وقت یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. تو جہاں کہیں ذکر آ جائے حروف مدہ، سمجھ جائیں یا تو الف ہے جسے ماقبل فتحہ ہے، یا واو ہے ماقبل ضمہ ہے، یا ہے ماقبل
کسرہ.
اور یہ ساکن ہیں، ان پر حرکت نہیں ہے بھائی، تو یہ ساکن اور ماقبل حرکت ان کے موافق ہو تو یہ حرف مدہ کہلاتے ہیں. مدہ کہلاتے ہیں، مد کا معنی کھینچنا، تو یہ ان کی وجہ سے بھی ماقبل کی حرکت کو کیا کیا جاتا ہے، کھینچ کر لمبا پڑا جاتا ہے بھائی، سمجھے؟ تو یہ لہذا حروف مدہ کہلاتے ہیں. اور اگر واو اور یا سے ماقبل فتحہ ہو، یعنی ان کے موافق نہ ہو حرکت، تو پھر اس صورت میں یہ حروف لین کہلاتے ہیں. لین، سمجھ میں آیا؟ اس وقت یہ حرف مدہ نہیں کہلاتے، جب یہ ساکن ہو اور ماقبل کیا ہو، فتحہ ہو بھائی، فتحہ ہو بھائی. اسی طرح اجتماع ساکنین بھائی، میں نے آپ کو بتلایا تھا اجتماع ساکنین کہہ لیں یا التقاء ساکنین کہہ لیں، ایک ہی بات ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اجتماع ساکنین یعنی دو ساکن حرفوں کا جمع ہونا، میں نے بتلایا تھا یہ دو قسم پر ہے. ایک اعلی حد ہی ہے اجتماع ساکنین اعلی حد ہی، دوسرا کیا ہے اجتماع ساکنین اعلی
غیر
حد ہی. اجتماع ساکنین اعلی حد ہی یہ جائز ہے، اور اجتماع ساکنین اعلی غیر حد ہی یہ جائز ہے بھائی. جو جائز ہے یعنی اجتماع ساکنین اعلی حد ہی، وہ کسے کہتے ہیں؟ کہ حرف اول کیا ہو، دو ساکنوں میں سے پہلا ساکن کیا ہو، حرف مدہ ہو، اور دوسرا ساکن مدغم ہو. جیسے ضالین، الف اور لام آگے ساکن، الف بھی ساکن لام بھی ساکن، لیکن اول الف وہ حرف مدہ ہے اور لام کیا ہے، مدغم ہے، تو شرائط پوری ہیں. تو یہ اجتماع ساکنین اعلی حد ہی ہے، یہ جائز ہے مولانا، لیکن اس کے علاوہ ہو، اول کیا ہو حرف مدہ ہی نہ ہو یا ثانی مدغم نہ ہو، تو یہ کیا ہے، حرف اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی، یہ جائز نہیں ہے بھائی. پھر تعلیل وغیرہ کر کے اس کو بدلتے ہیں بھائی. جی اسی طرح باب افتعال کے اندر بھائی، مثال میں آپ نے قانون پڑھا تھا کہ ارتقد، دراصل کیا تھا، ارتقد تھا، اور قانون ہے کہ باب افتعال میں فا کلمے کی جگہ واو یا یا آ جائے تو اس کو تا کر کے تا میں ادغام کرتے ہیں، تو اتقدا ہوا. اسی طرح اتسارا ہے، اصل میں اتسارا ہے بھائی. چلیے بھائی، مختصر تکرار ہو گیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ پہلے تو یہ باتیں تفصیل سے گزری تھیں، اب چلو مختصرا پھر آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئی بھائی. چلیے بس بھائی مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.